اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے 26 رکوع سے آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 211 ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ سل بنی اسرائیل، اور پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دی ہیں، عطا کی ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جب اللہ کی نعمت، اور جو کوئی بھی اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس پہنچی، اس کے پاس آئے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ پھر سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی یہ دنیا کی زندگی ان کافروں کے لیے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنستے ہیں ان پر کہ جو ایمان لائے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج دین کے نام لینے والوں، دینی شاعر پر عمل کرنے والوں کا مذاق آج بھی اڑایا جاتا ہے۔ کفار مکہ وہ اہل ایمان کا 14 سال پہلے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ تو دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ آج داڑھی کا مذاق، اسی طرح سے لباس پر جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ آج ہنستے ہیں ان اہل ایمان پر، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، تقوی گزار ہیں، پھر ہوگا کیا روز قیامت، فوقہم یوم القیامہ، وہ تقوی گزار ان کافروں کے اوپر بالاتر ہوں گے روز قیامت۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان متقین کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور یہ جو کفار آج دنیا میں تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ہے کہ جو کہ وہاں پر پھر حسرت سے دوچار ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ اب اس کے بعد ایک اگلا نگینہ ہے، اگلا موتی ہے سورۃ البقرہ میں طویل آیتوں میں سے ایک آیت، اور یہ آیت کہلاتی ہے آیت الاختلاف۔ امتوں میں اختلاف کی جو وجہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کان الناس امتم واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، لیکن پھر ہوا کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تسلسل قائم فرمایا، اپنے انبیاء بھیجے جو بشارت دینے والے تھے اور خبردار کرنے والے تھے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ برحق کتابیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ اور یہ کتابیں کیوں نازل فرمائیں، لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کرے، فیما اختلفوا فیہ، کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور جنہیں کتاب دی گئی تھیں انہوں نے اختلاف نہیں کیا، من بعد ما جاءتہم البینات، مگر اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس واضح احکامات اور نشانیاں آ چکی تھیں۔ اور اختلاف کی وجہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے، آپس کی زد کی وجہ سے، یعنی ارش ٹو ڈومینیٹ، میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات مانے، من دیگری تو دیگرے والی بات ہے کہ میرے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ امتوں میں اختلاف کی اصل وجہ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس ضد سے، یہ بغیم بینہم سے اللہ تعالی ہم سب کو نکالے اور اس سے محفوظ فرمائے۔ آج بھی یہ اختلافات کی یہ بنیادی سبب جو ہے وہ یہی ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی کہ جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس سچی بات پر کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ اب اس کے بعد ذرا اہل ایمان کو، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنت جو ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ جس کا تم نے جو ہے وہ خیال کیا ہوا ہے کہ بس یہاں کلمہ پڑھا اور دوسرا قدم جو ہے وہ جنت میں نہیں، بلکہ یہ جنت کا جو بھی حصول ہے، یہ آزمائشوں سے گزر کر اور اللہ کو راضی کر کے تم اس کو پا سکتے ہو. تو فرمایا اس سے پہلے تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. فرمایا جا رہا ہے کہ ام حسب تم, کیا مسلمانوں تم نے یہ گمان کر لیا, یہ خیال کر لیا کہ ان تدخل الجنہ, کہ تم جنت میں بس ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, جبکہ ابھی تم پر ایسے حالات نہیں آئے کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. پیچھے پس منظر کیا ہے کہ مکی دور میں ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی تھی کفار نے مسلمانوں پر, اور اس کی تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں, تہذیب المسلمین کے چیپٹرز ہیں کہ جو مورخین نے جو ہے وہ قائم کیے ہیں کہ جو ظلم و ستم اس سے گزرے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. میں صرف چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ ایمان افروز واقعات سیرت صحابہ میں آپ کو ملیں گے کثرت کے ساتھ. کس طرح سے عرب کی ریتیلی زمین پر امیہ بن خلف جو مالک ہے حضرت بلال کا رضی اللہ تعالیٰ, ایک حبشی غلام, اور ایمان قبول کیا تو صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹ لٹا کر جس طرح سے بھاری پتھر اوپر وہ رکھتا تھا اور مار مار کے تھک جاتا تھا, لیکن احد ان احد احد ان احد کے الفاظ وہ جاری رہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر. اسی طرح سے ایک بڑے شریف لوہار تھے خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ کس طرح سے انہی کی بھٹی سے گرم انگارے جو ہے وہ زمین پر بچھائے گئے. کفار مکہ نے چوائس دے دی کہ یا تو ان انگاروں پر ننگی پیٹ لیٹ جاؤ یا ہمارے آبا اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ. تو خباب بن الارث کہتے ہیں کہ میں ننگی پیٹ انگاروں پر لیٹا ہوں, کھال میری ان انگاروں سے کٹی ہے, چربی پگھلی ہے, تو جا کے انگارے ٹھنڈے ہوئے اور پھر میری جان کی خلاصی ہوئی. اور یہی پھر خباب بن الارث ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان جیسے اور دیگر صحابہ کی جن کے ساتھ ظلم ہوا یا ہو رہا تھا, وہ اللہ کے رسول کے پاس جا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ تو یہ جو اجلت پسندی تھی جو اہل ایمان کے اندر آ رہی تھی کہ بس جلدی سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور دین کا غلبہ ہو جائے, تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اجلت پسندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تو ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جو انہوں نے قائم فرمائی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلکہ فرمایا حضرت خباب سے کہ خباب تم جلدی کر رہے ہو, ورنہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بندہ مومن کو لایا جاتا تھا اور زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا تھا, اس کے آرے سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, لیکن یہ بات بھی اسے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا سکی. خباب تم جلدی کر رہے ہو, پچھلے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ تو یوں بھی ہوا کہ ایک شخص کو لایا گیا اور لوہے کی کنگھی سے اس کے گوشت جو ہے وہ ادھیڑ دیے گئے, لیکن یہ بات بھی انہیں ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا سکی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بس ایسی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں. مستہم الباس, انہیں سختیاں بھی پہنچیں, وذرا اور تکلیف بھی پہنچی, وزلزلو اور وہ ہلا مارے گئے, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ وقت کے رسول اور وہ کہ جو ان رسولوں پر ایمان لانے والے تھے وہ پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ, کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. تو کہا جا رہا ہے کہ الا آگاہ ہو جاؤ کہ ان نصر اللہ قریب, کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ یقیناً وہ قریب ہے, لیکن اس کے لیے تمہیں اجلت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا, کوئی شارٹ کٹس کی تلاش میں تمہیں نہیں جانا, وہ اللہ کی مدد آئے گی اپنے وقت پر آئے گی, اللہ کے اپنے منصوبے ہیں, اپنی پلاننگ ہے. اب صحابہ کرام کے اندر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا قرآن آیات کے ذریعے سے, اب اس کے نتائج یہ تھے کہ اب ان کے اندر دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تڑپ پیدا ہو رہی تھی اور سوالات بھی جنریٹ ہو رہے تھے. جس طرح سے پچھلے آیات میں وہ سوال آیا کہ چاند کے بارے میں سوال کیا, اب یہاں پر وہ آ کے سوال کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ ہم کس پر خرچ کریں, مال ہمارے پاس ہیں کس پر خرچ کریں. تو سوال کیا جا رہا ہے یسالونہ کا ماذا ينفقون, اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ وہ کس پر خرچ کریں. قل, اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ ما انفقتم من خیر فللوالدین, تو جو بھی تم مال خرچ کرو تو اپنے والدین پر خرچ کرو. الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے, والدین تم سے سب سے زیادہ جو ہے وہ قریب ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. والاقربین اور دیگر قرابت داروں پر خرچ کرو, والیتامى یتیموں پر, والمساکین مساکین پر, وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، ہاں یہ یاد رکھنا کہ جو بھی تم نیکی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اے مسلمانوں جنگ فرض کر دی گئی، خواہ یہ کتنی ہی تمہیں ناگوار گزرے۔ مکے سے مدینہ آتے ہوئے ہجرت کے دوران اذن قتال آ گیا، پرمیشن ٹو فائٹ، اور جب مدینہ آمد ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد اب یہ حکم قتال آ گیا، آرڈین ٹو فائٹ، یعنی اب تم پر یہ جنگ فرض کر دی گئی، خواہ تمہیں یہ کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اور انقلابی بات یہ ہے کہ وَأَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، تمہاری طبیعتیں اس کو ناپسند کر رہی ہوں، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی شے اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی شے کس وقت تمہارے لیے اس میں خیر پوشیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے کوئی شر کا پہلو جو ہے وہ موجود ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد ایک پس منظر میں واقعہ ہے اگلی آیتوں کے ذیل میں، کہ وادی نخلا ایک مہم روانہ کی تھی ہجرت کے بعد کفار کے کافروں پر، کفار کے جو بھی قافلے تھے ان کی نگرانی کے لیے ایک سریہ بھیجا تھا ایک کسی صحابی کی کمان میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہوا یہ کہ وہاں پر ایک دم سے اچانک آمنا سامنا ہو گیا، جنگ کی نوبت آ گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک کافر جو ہے وہ جہنم واصل ہو گیا، اور یہ اس وقت جہنم واصل ہوا کہ جب حرمت والا مہینہ تھا۔ تو لہٰذا اب کفار نے پروپیگنڈا کر دیا کہ یہ تو بڑے کہتے ہیں کہ یہ چار حرمت والے مہینے ہیں اور اللہ نے جنگ و جدال اس میں حرام کی ہے، اور دیکھو ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو اب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر گھبراہٹ میں کہ اب ہم سے ایک قتل ہو گیا کافر، اب اس معاملے میں کیا احکامات ہیں۔ تو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یس الونا کا ان شہر الحرام قتال فی، اے نبی وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنگ کے بارے میں۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے، قتال فیہ کبیر، کہ یقیناً حرمت والوں میں مہینوں میں جنگ کرنا یقیناً ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی تو اصولی بات ہے کہ جو بیان فرما دی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بیک پر آ کر ان کی سائیڈ لے کر اور جو غیظ و غضب کفار پر جو ہے وہ نازل فرما رہا ہے الفاظ کے اعتبار سے، وہ یہاں ذرا نوٹ فرمائے گا۔ اصولی بات کیا فرمائے کہ دیکھو اہل ایمان، اصولی بات یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کی بات ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے اہل ایمان کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْ، اور اس کے لوگوں کو وہاں سے دربدر کر دینا، وہاں سے نکال دینا، اکبرُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ یہ کفار کر رہے تھے۔ اور فرمایا والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ وہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے بھی زیادہ۔ اور فتنہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم نہ ہو، اس کے احکامات قائم نہ ہو، تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر کر دیا گیا کہ یہ ایک مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کے حوالے سے، اور اپنے جرائم نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، مسجد حرام سے اہل ایمان کو روکتے ہیں، وہاں سے ان کو در بدر جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے جو ہے وہ پھیر دیں، اس وقت تک یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیتے، رہنے نہیں دینا چاہتے۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور اگر تم میں سے جو کوئی پھر جائے اپنے دین سے، ارتداد اختیار کرے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ مر جائے اس حال میں کہ جبکہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال حبط ہو گئے، اکارت چلے گئے، ضائع ہو گئے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی آگ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اس کے برعکس سائملٹینیس کنٹراسٹ اس زمین پر ایسے بھی لوگ موجود ہیں. فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے, والذین ہاجروا اور وہ لوگ کے جنہوں نے ہجرت کی, افضل ہجرت بھی, افضل ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو کہ جو تیرے رب کو ناپسند ہے. اور اعلیٰ ہجرت کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اس کی عبادت کی انجام دہی کے لیے اگر کوئی اپنے مال و منال کو بھی چھوڑ کر نکلنا پڑے تو وہ بھی قربان کیے جائیں, یہ اعلیٰ ہجرت ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت اختیار کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اس میں بھی دیکھیں دو کیفیات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. افضل جہاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. آغاز کہاں سے ہونا ہے جہاد کا؟ اپنے نفس سے. اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بناؤ, اس کی کوشش کرو, یہ جہاد بالنفس ہے. اور اعلیٰ ترین جہاد کیا ہے؟ کہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کی نوبت آئے تو اس سے بھی جو ہے وہ جنگ کرو. یہ قتال, یہ جہاد فی سبیل اللہ کی چوٹی ہے. فرمایا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی تو لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کی امید کسے رکھنی چاہیے؟ ان کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان صفات کا حامل ہم سب کو بنائے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب آیت نمبر 219 ہے, شراب کی حرمت کے حوالے سے پہلا حکم ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شراب عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, نسوں میں پیوست تھی, اتنی شراب پی جاتی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو ایک دم سے حرام نہیں قرار دیا, بلکہ بتدریج اس کو حرام قرار دیا. سورۃ البقرہ میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں نفع کم ہے, نقصان زیادہ ہے. تو لہٰذا جو بھی سوچنے سمجھنے والے تھے وہ وہیں پر جو ہے وہ رک گئے. سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ, پتہ نہیں کیا آل فال نماز کی حالت میں منہ سے نکل جائے. تو لہٰذا یہ دوسرا حکم وہاں پر آیا, اور سورہ مائدہ میں جا کے پھر فائنلی شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. تو پہلا حکم کیا آ رہا ہے؟ عبوری دور کا. فرمایا کہ یس الونک عن الخمر والمیسر, اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر, تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. و منافع للناس, اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. و اسمہما اکبر من نفعہما, لیکن ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ فائدے سے جو ہے وہ بہت بڑا ہے. و یس الونک ماذا ینفقون, اب اگلا سوال آتا ہے صحابہ کرام کی طرف سے, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا جو ہے وہ خرچ کریں. قل الاف, تو ایک مورل کوانٹیٹی ہے خرچ کرنے کے حوالے سے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ قل الاف, جتنا بھی ضرورت سے زائد ہے وہ تم اللہ کے راستے میں لگا دو. دیکھیں مال خرچ کرنے کے حوالے سے ایک لیگل کوانٹیٹی کیا ہے, قانونی جو بھی مقدار ہے وہ ہے سال گزرنے پر جو بھی صاحب نصاب ہے وہ 2.5% جو ہے وہ ادا کر دے. یہ قانونی ایک لیگل کوانٹیٹی ہے. مورل کوانٹیٹی کیا ہے؟ یہ ایمان سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے یہ دنیا کی جو بھی آسائشیں اور لذتیں ہیں اس سے دل انسان کا اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اسے دینا شروع کرتا ہے. تو جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات واضح کرتا ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ویسألونک عن الیتاما, اور نبی وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب لازم بات ہے کہ جنگ و قتال میں ایسے اہل ایمان کے جو شہید ہو گئے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ بچے ہیں اور لاوارث ہو گئے, یتیم ہو گئے, تو لہٰذا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ کہ اب یتیموں کی کفالت جو ہے وہ کس طرح کریں. آیا ان کا مال اپنے مال سے ملا کر اور نگہداشت کریں, یا کوئی احتیاط کا معاملہ اور کوئی انتظامی اور اضافی کیفیات وہ اختیار کی جائیں. تو یہاں پر فرمایا گیا سوال کرنے پہ کہ جب انہوں نے سوال کیا صحابہ کرام نے یتیموں کے بارے میں, تو فرمایا جا رہا ہے قل اصلاح لہم خیر, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح جو ہے وہ بہتر ہے. اور کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی جس طرح سے تاکیدی حکم آیا کہ ولا تقربوا مال الیتیم, مال یتیم کے قریب بھی مت پھٹکنا, اور جو بھی یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں, آگ ہے کہ جو کہ بھر رہے ہیں. تو صحابہ کرام بہت زیادہ کانشیس ہو گئے تھے اور یتیموں کے مال کو ان کے برتنوں کو جو ہے وہ بالکل الگ کر دیا تھا کہ جس سے پھر احساس محرومی جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی یتیموں کے اندر. تو بڑا ہی ایک بیلنس ویو میں بات کو سمجھایا گیا کہ ان کی اصلاح جو ہے وہ بہتر ہے, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، لیکن اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے. یعنی جس کی نیت فسادی ہے تو پھر تو وہ بہت سارے طور طریقے اپنانے کے بعد بھی جو ہے وہ فساد ہی مچائے گا. تو اللہ خوب جانتا ہے کہ جو فسادی ہے اور جو اصلاح کرنے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور مشرق عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اور اخلاقی تعلیم یہ دی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، البتہ ایک مسلمان کنیز وہ کسی مشرق عورت سے جو ہے وہ بہتر ہے. یعنی کسی مشرق عورت سے نکاح کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی کنیز سے جو ہے وہ نکاح کر لو. ولو اعجبتکم، خا کوئی کافر عورت تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے. اور اگلا حکم یہ ہے کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور تم نکاح میں نہ دو مشرق مردوں کو اپنی عورتیں. حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرق مرد ایمان لے آئے. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، البتہ مسلمان غلام زیادہ بہتر ہے کسی مشرک مرد سے. ولو اعجبکم، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں کتنا ہی بھلا لگے. اولئک یدعون الی النار، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ہیں کافر کے جو کہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور اپنی بخشش کی طرف. ویبین آیاتہ للناس، اور لوگوں کے لیے اپنے احکامات واضح کرتا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اب اس کے بعد یہاں 27 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے. 28 رکوع سے اب 4 رکوع آنے ہیں کہ جس میں غالب موضوع ہمیں آئلی زندگی کے بارے میں احکامات انشاءاللہ ملیں گے. آئلی زندگی سے مراد کیا ہے؟ فیملی سسٹم، ایک خاندان سے متعلق ہدایات. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اجتماعی زندگی میں سب سے زیادہ جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں وہ فیملی سسٹم سے متعلق دی گئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک خاندان کیسے وجود میں آتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے تعلق سے. اور اگر ایک خاندان اجڑتا ہے تو اس کے اثرات پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں، کیونکہ معاشرہ فیملی سے وجود میں آتا ہے. لہذا ایک خاندان اجڑے گا، شوہر اور بیوی میں کوئی چپکلش ہوگی، پورے معاشرے پر اس کے اثرات ڈیولپ ہوں گے. اور یہ بات پہلے ہم نے حدیث کی ذیل میں سمجھی تھی کہ سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ اپنے کس چیلے سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا جو ہے وہ ڈال دے. تو لہٰذا یہاں اب 4 رکوع میں شوہر اور بیوی کے تعلقات، پھر نکاح سے متعلق مسائل، طلاق سے متعلق مسائل، عدت، عیلہ، اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں، ناچاکی ہو جائے شوہر اور بیوی میں تو کیا کیا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آئلی زندگی سے متعلق احکامات تفصیل سے اب ہمارے سامنے آئیں گے. سب سے پہلے عورتوں کے بارے میں جو ایام ماہواری ہیں ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی وہ آپ سے عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس میں اذیت بھی ہے اور ناپاکی بھی ہے یقیناً. تو کیا کرو؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم اپنی عورتوں سے الگ رہو حالت ایام ماہواری میں. یعنی ان سے تعلق زن و شو تم نہیں کر سکتے، مقاربت نہیں کر سکتے، ہاں لیکن ان کی ان کیفیت میں تم انہیں اچھوت بھی نہ بنا دو. جس طرح سے ہندوازم میں اور جوڈزم میں جو ہے وہ ایام ماہواری میں عورتوں کو بالکل اچھوت بنا دیا جاتا ہے، ان کو ایک کمرے میں جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا، صرف ایام ماہواری کے دوران تمہیں ان سے تعلق زن و شو قائم نہیں کرنا. ولا تقربوا هن حتى يطهرن، اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور بس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جس مقام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے تعلق زن و شو تم قائم کر سکتے ہو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے یعنی پاک رہنے والوں کو. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، کھیتی کی مانند ہیں. جس طرح سے کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے پروڈکشن کے لیے، تو نسل انسانی کی بقا کے لیے یہ ایک جنسی جذبے کی تسکین کا جذبہ اللہ نے پورٹن رکھا ہے مرد اور عورت کے اندر. لہذا وہ جائز راستہ نکاح، اس کے ذریعے سے اپنی نسل انسانی کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤ. فاتو حرثکم انا شیتم، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کی جو ہے وہ تدبیر کرو، یعنی اولاد کے جو بھی حصول ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ آئلی زندگی کے جو بھی احکامات ہیں درمیان میں وقفے وقفے سے تقوی پر بہت زیادہ زور ہے۔ یہ تقوی شوہر کے اندر ہوگا، وہ اپنے فرائض ادا کرے گا، یہ عورت کے اندر تقوی خدا خوفی ہوگی، وہ اپنے فرائض ادا کریں گے، دونوں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ میں عرض کروں کہ آج مغرب نے جو ہمیں رونا سکھایا ہے اور جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، وہ کیا کھیلا ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں حقوق کی فہرست تھما دی، اور آپ دیکھیں گے کہ حقوق کا رونا ہر کوئی رو رہا ہے، میرے حقوق میرے حقوق، شوہر کہتا ہے میرے حقوق ادا کرو، بیوی کہتی ہے میرے حقوق ادا کرو، والدین کہتے ہیں میرے حقوق ادا کرو۔ حالانکہ دین اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ ہر بندے کے ہاتھ میں فرائض کی فہرست ہو، وہ اپنے فرائض ادا کرے، دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائے۔ یہ ہے کہ جو کہ تقوی کے ذریعے سے ہی حقوق اور فرائض کا تعین اللہ تعالیٰ نے ادائیگی کے حوالے سے اس پر جو ہے وہ انحصار رکھا ہے۔ تو بار بار تقوی کی تعلیم درمیان میں آئے گی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، کہ اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم اللہ کو تختہ مشک نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، یعنی بات بات پر قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانا، یہ دینے یعنی بندہ مومن کا شیوا نہیں۔ ان تبرو، کہ تم حسن سلوک نہیں کرو گے، وتتقو، اور پرہیزگاری کی روش اختیار نہیں کرو گے، یعنی ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ آئندہ میں کسی کی مدد نہیں کروں گا، ہم تو باز آئے نیکی کرنے سے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کہ تم لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو گے، تو اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تمہاری بیجا قسموں پر جو ہے وہ مؤاخذہ نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں تمہاری وہ پکڑ کرے گا اس پر، ان قسموں پر کہ جو تم نے ارادے سے جو ہے وہ قسمیں کھائیں، دل کے ارادے سے کھائیں۔ ایک تو وہ قسمیں کہ جو پلو ورڈ بن جاتی ہیں اور تکیہ کلام جو ہے وہ بن جاتی ہیں، بات بات پر قسم کھانا، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا، ہاں ارادے سے اگر کوئی تم قسم کھاؤ گے تو بہرحال اس کو پھر پورا کرنا ہے، اس کے حوالے سے تو تمہارا مغزہ ہوگا۔ فرمایا کہ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بے شک بہت بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں شوہر اور بیوی کے حوالے سے، وہ ایک ایک کر کے اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا حکم آ رہا ہے ایلا کا۔ یہ ایلا کیا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اس کے پاس جانے سے جو ہے وہ اعراض کرے اور بالکل علیحدگی اختیار کر لے، یہ ایلا جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 226 میں اس کا حکم آ رہا ہے، اور اس ایلا کی جو میکسیمم مدت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، وہ 4 مہینے ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر شوہر جو ہے وہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر کر میل ملاپ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ 4 مہینے گزر گئے تو پھر شوہر یعنی درمیان میں طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، اور یہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ طلاق بائن وہ قسم ہے طلاق کی کہ جس میں اب بیوی جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، ایلا کر بیٹھتے ہیں، تربصوا 4 اشہر، تو انتظار کرنا ہے ان کو 4 مہینے۔ فَإِن فَاؤُوا، پھر اگر وہ اس مدت کے اندر رجوع کر لیں، اپنی قسم توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 228 میں آپ دیکھیں گے کہ طلاق یافتہ عورت کی جو عدت ہے، یہ عدت وہ مدت ہے کہ جس میں عورت جو ہے وہ طلاق کے بعد اس عدت کے دوران کہیں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کی حکمت وہ یہ ہے عدت کی مدت کی کہ اگر کوئی اس پہلے شوہر سے کہ جس نے طلاق دی ہے، اگر کوئی بچہ ہے رحم مادر میں، وہ ظاہر ہو جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنی ہے، فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے طور پر انتظار کریں تین حیض تک، تین ایام ماہواری تک، اور اگر کسی وجہ سے ایام ماہواری نہیں ہوتی تو پھر یہ مدت تین ماہ کی ہے، اور حاملہ کی جو بھی مدت ہے وہ وضع حمل تک ہے۔ اسی طرح سے اگر رخصتی نہیں ہوئی تو پھر کوئی عدت نہیں۔ یہ تفصیلات ہیں کہ جو تفاسیر میں انشاءاللہ ہمیں ملیں گی، اس کا ضرور جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے مطالعے کا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیض یا تین مہینے تک۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی رحموں میں پیدا کیا ہے، جو بھی وجود میں جو بھی بچہ ہے اس کو چھپائیں نہ، اس کو بتائیں۔ ان کنہ یؤمننا باللہ والیوم الاخر، کہ اگر وہ واقعتاً اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو بچے کو چھپانا نہیں۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ حسن سلوک کرنا چاہیں۔ یہ واپسی کے زیادہ حقدار ہیں کیا مطلب؟ یہاں پہ طلاق رجعی ایک اور قسم ہے، طلاق رجعی جو کہلاتی ہے۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ کہ ایک یا دو طلاق شوہر دے اور مدت سے پہلے پہلے، یعنی تین حیض یا تین ماہ سے پہلے پہلے رجوع کر لے تو یہ طلاق رجعی ہے، اور شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ رجوع کرے اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی کوئی ورثہ کی طرف سے جو ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، تو وہ زیادہ حقدار ہے اس مدت میں کہ وہ حسن سلوک اگر کرنا چاہیں اور بیوی کی طرف لوٹنا چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، درمیان میں بڑی اہم بات کی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں کہ جیسے کہ عورتوں پر فرائض ہیں دستور کے مطابق بھلے طریقے پر۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ زمانہ جاہلیت میں مردوں کے تو حقوق تھے کہ جو کہ موجود تھے، لیکن عورتوں کو بالکل جو ہے وہ حقوق سے آری کیا ہوا تھا، کوئی ان کے حقوق نہیں تھے، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا دین اسلام نے آ کر جہاں مردوں کے حقوق واضح فرمائے وہاں عورتوں کے حقوق بھی واضح فرمائے، جس طرح سے عورتوں کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق بھی ہیں۔ ولی رجال علیہن درجہ، ہاں مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے کہ جو برتری کا ہے۔ وہ کس اعتبار سے ہے؟ سورۃ النساء میں مزید وضاحت آئے گی ایک آیت کی روشنی میں، یہ ہے گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے۔ یعنی گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے عورتوں پر، اور یہ صرف گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے ہے، ورنہ انسانیت کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے یہ میدان دونوں کے لیے جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے اخلاقی اعتبار سے آگے نکل سکتی ہے، روحانی اعتبار سے آگے نکل سکتی ہے، اسی طرح مرد بھی نکل سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جس طرح سے صدیق اکبر ہے، اسی طرح سے صدیقہ کا جو لفظ ہے یہ مریم سلام علیہا کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ نیکیوں کے میدان تو دونوں کے لیے کھلا ہے، لیکن صرف گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے اب دائرہ کار اللہ تعالیٰ دونوں کا خالق ہے۔ مرد کا دائرہ کار کیا ہے؟ باہر نکلے اور ڈور اسٹیپ پر کما کے اور محنت کر کے لا کے جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں رکھے۔ عورت کا دائرہ کار کیا ہے؟ کہ وہ کرنا فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑے اور گھروں میں رہتے ہوئے مستقبل کی فکر کرے۔ مستقبل کون؟ ہمارے یہ بچے، یہ معاشرے کا مستقبل ہیں۔ بہترین رجال کار فراہم کرے، ان کی بہترین تربیت۔ یہ فرسٹ انسٹیٹیوشن وہ کیا ہے؟ وہ ماں کی گود ہے، اور یورپ اس سے بالکل آری ہو چکا ہے، وہاں تو فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پر ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں آگے عرض کروں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک درجے مرد کو فوقیت اللہ تعالیٰ نے درجے کے اعتبار سے دی، گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے۔ واللہ عزیز و حکیم، اور اللہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، فرمایا جا رہا ہے کہ طلاق جو ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ اب اس سے بھی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ تین طلاقیں کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ طلاق تو دو ہی ہے۔ بھئی طلاق اصل میں تین ہی ہوتی ہیں، یعنی ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ تین طلاقیں دینے کا اختیار ہے پوری زندگی میں۔ اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے، یہ وہ طلاق ہے کہ جس میں رجوع کا امکان ہوتا ہے، رجوع کر سکتا ہے شوہر اپنی بیوی سے۔ اب وہ کون سے رجوع کرنے کی طلاقیں ہوتی ہیں؟ وہ طلاق رجعی جس کو ابھی ہم نے سمجھا، اور طلاق بائن۔ طلاق بائن میں ایک یا دو طلاقیں ہو جائیں اور عدت مکمل ہو جائے تو لہٰذا اب عورت آزاد ہو جاتی ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، لیکن ابھی بھی موقع ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے حوالے سے ملاب کا کہ اگر یہ دونوں دوبارہ ملنا چاہیں تو اب تجدید نکاح جو ہے وہ کرنا ضروری ہو جائے گا طلاق بائن کے بعد. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طلاق رجعی اور طلاق بائن کے حوالے سے یہ دو طلاقوں کا تذکرہ کہ جس میں رجوع کی گنجائش رہتی. فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، فامساکم بمعروف او تصریحم باحسان، اب دستور کے مطابق یا تو رخصت کر دینا ہے یا پھر یہ ہے کہ روک لینا ہے. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا، کہ جو تم نے اپنی بیویوں کو دیا ہے تحفے تحائف دیے ہیں اب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ تم واپس لو. یعنی زمانے جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا، آج بھی یہ ساری کیفیات ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے اور اب جو ہے وہ ہیلے بہانے سے وہ سارے تحفے بھی جو ہے وہ اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی واپس لیا جا رہا ہے جو خوشی سے اپنی بیگمات کو دیے تھے. تو حدیث بڑی ہلا دینے والی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کسی کو تحفہ دے اور واپس لے تو یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ کوئی کتا کہہ کرے اور اپنی زبان سے اس کو جو ہے وہ واپس چاٹ لے. یعنی کوئی کہہ کرے اور زبان سے چاٹ لینا جس طرح سے یہ کراہیت والا عمل ہے، اسی طرح سے تحفے دے کر واپس لینا یہ بھی بہت برا عمل ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، الا ان یخافا، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے. یعنی خطرہ ہو کہ شوہر آپے سے باہر ہو جائے گا تو لہٰذا یہ ہے کہ کچھ دے دلا کر جو ہے وہ عورت علیحدگی اختیار کر لے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہے کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکو گے، تو فلا جناح علیہما، تو دونوں یعنی شوہر اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں، فیما افتدت بھی، کہ عورت اس کا کوئی بدلہ یا فدیہ دے دے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے کہ جو خلا کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے آیت نمبر 229 میں. خلا کیا ہوتی ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی تحفے تحائف دیے ہوئے ہوتے ہیں اور مہر کی رقم بھی جو ہے وہ بڑی لکھوائی ہوئی ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر شوہر طلاق دے گا تو لہٰذا وہ مہر کی رقم بھی دینی ہوگی، اور چاہتے تھے کہ وہ تحفے تحائف بھی جو ہے وہ نہ جائیں، تو لہٰذا اب وہ معلق رکھتا تھا بیوی کو اور ناچاکی کی کیفیت بڑھتی جاتی تھی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ کسی با اختیار فریق کو درمیان میں ڈال کر، کسی قاضی کو یا با اختیار فریق کو، وہ پھر خلا جو ہے وہ لے سکتی ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ دے دلا کر مہر کو جو ہے وہ معاف کر کے وہ خلا جو ہے وہ حاصل کر لے. تلک حدود اللہ، یہ کس کی حدود ہیں؟ اللہ کی متعین کردہ حدود ہیں. فلا تعتدوها، پس اس سے آگے تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی ہیں کہ جو کہ ظالم ہیں. اب اس کے بعد تیسری قسم کی طلاق ہے کہ جس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ طلاق مغلظ. طلاق مغلظ کیا ہے؟ گاڑی ترین طلاق، یعنی تین طلاقیں جو ہے وہ دے دی گئیں، لہٰذا اب پھر رجوع کی گنجائش نہیں ہے الا یہ کہ کوئی شرعی حلالہ ہو. اس کی بات آگے آ رہی، وہ ہم آگے سمجھیں گے. یعنی تین دفعہ طلاقیں دے دی گئیں شوہر کی طرف سے، تو لہٰذا اب یہ طلاق مغلظ ہو جاتی ہے، علیحدہ کرنے والی طلاق. ویسے دین اسلام میں ترغیب کیا ہے کہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ طلاق دینی چاہیے حالت طہر میں. یہ تین دفعہ یکدم سے طلاق دینا یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے دین اسلام. بلکہ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین طلاقوں پر طلاق تو وہ قبول کی گئی، لیکن یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو تین طلاقیں یکدم دیتا تھا اسے کوڑے جو ہے وہ مارے جاتے تھے حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ طلاق بدعت ہے کہ ایک وقت میں تین طلاقیں دی جائیں. طلاق احسن کیا ہے؟ کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، اور پھر دوسرے طہر میں اگر دوسری طلاق دینا چاہے وہ دے، پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے، یہ طلاق احسن کہلاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طلاق دین اسلام میں حلال اس کو رکھا گیا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابغض الحلال ہے، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ یہ طلاق ہے. اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے درمیان معافقت جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن ایک شرعی مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی، یعنی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ اکثر و بیشتر آتا ہے. مفتیان کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں کہ بھئی وہ تین فائر ہو گئے، تین طلاق کے زبان سے نکل گئے اور غصے میں نے طلاق دیے، تو کیا طلاق واقع ہو گئے غصے میں؟ تو بھئی ہم بھی بڑے لائٹ موڈ میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ غصے میں طلاق دی جاتی. کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ شوہر اور بیوی بڑے لائٹ موڈ میں ہیں اور اچھے مزاج میں ہوئے اور شوہر کہے کہ بیگم تم آج مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ غصے میں طلاق دی جاتی. تو یہ غصہ ہی کنٹرول کرنا ہے بذریعہ تقویٰ. اور بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو مسلک کے اختلافات ہیں اس میں بھی اچھی طرح سے جان لیجئے. جس مسلک کو آپ فالو کرتے ہیں تو لہٰذا اسی مسلک کے تحت پھر آپ مسئلہ طلاق کے حوالے سے معلوم کریں اور اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں. لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک مسلک کے تحت آپ پوری زندگی اس پر قائم رہیں. اب یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ غصے میں دے دی, اب فلاں مسلک کی طرف جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنے جاتے ہیں. تو جو بھی با علم لوگ ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, تو جب بھی کوئی ان کے سامنے اس طرح کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ تم کس مسلک کو اختیار کیے ہوئے, کس فقہ کے رائے پر جو ہے تم عمل کرنے والے ہو. اس حوالے سے بھی ہمیں واقعتاً اس میں بڑا حساس ہونے کی ضرورت ہے. اور تفصیلات کے لیے جو ہے وہ تفاسیر ہیں, اس کا مطالعہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر شوہر نے جو ہے وہ بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد, تو اب اس کے لیے اس کے بعد کوئی جائز نہیں ہے آپس میں کوئی بھی تعلق, حتیٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ, یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ جو بیوی ہے وہ دوسرے خاوند سے جو ہے وہ نکاح کر لے. اب یہ شرعی حلالہ ہے کہ جس کی طرف یہاں رہنمائی کی جا رہی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر وہ دوسرا شوہر کسی وجہ سے زندگی کے کسی وقت اسے طلاق دے دے کسی ناچاکی کی وجہ سے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو اب جو ہے وہ ان دونوں پر یعنی پہلے شوہر اور بیوی کے لیے جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اَن يَتَرَاجَعَا, کہ اب وہ جو ہے وہ رجوع کر لیں, اب وہ پہلے شوہر سے جو ہے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے. یہ شرعی حلالہ ہے. یہ نہ ہو کہ پہلے سے پلاننگ ہوئی بھی ہو, پری پلانڈ حلالہ. اس پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے کہ جو یعنی پری پلانڈ منصوبے کے تحت حلالہ کرائے تو اللہ تعالی حلالہ کرنے والے پر اور کرانے والے پر لعنت ہے کہ جو کہ فرماتا, یعنی پہلے سے یہ طے ہے کہ بھئی اب کیونکہ یہ ناچاکی میں بات ہو گئی تھی, غصے میں طلاقیں ہو گئیں, تو لہٰذا ایک شخص کو پکڑا, اس کو پیسے دیے کہ بھئی تم اس سے نکاح کر لو اور فوراً طلاق دے دینا تاکہ یہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے. حرام ہے, حرام, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے شخص پر. تو فرمایا کہ ان ظن ان یقیم حدود اللہ, اور یہ بہرحال جب دوسرا شوہر طلاق دے دے کسی وجہ سے تو یہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود اب قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, جب تم عورتوں کو طلاق دے دو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور پھر وہ اپنی عدت جو ہے وہ پوری کر لیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو اب دستور کے مطابق یا تو انہیں روکو یا دستور کے مطابق انہیں رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا, لیکن تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ تم ذاتی کرو. یعنی شوہر بعض دفعہ جو ہے وہ طلاق دیتا ہے, پھر عدت سے پہلے پہلے پھر رجوع کر لیتا ہے, پھر طلاق دیتا ہے, پھر عدت سے پہلے رجوع کر لیتا ہے مدت مکمل ہونے سے پہلے, تو یہ کھلواڑ ہے کہ جو کہ بعض دفعہ شوہر منا لیتے ہیں اور معلق رکھتے ہیں ازواج کو. تو یہ ذاتی مت کرو. ممن یفعل ذلك, اور جو کوئی یہ کرے گا, فقط ظلم نفسہ, تو بے شک اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ. یعنی جب یہ تقوی رخصت ہوتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات کو کھلواڑ بنایا جاتا ہے. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ, اور جو اس نے تم پر یہ کتاب اور احکامات اور اس کی جو حکمت اتاری ہے, یعیدکم بہ, وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے, باز کرتا ہے. واتقوا اللہ, دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلموا, اور جان رکھنا, کہ ان اللہ بکل شیء علیم, کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے. ایک رکو انشاءاللہ مزید کر کے ہماری بات مکمل ہو جائے گی. اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور وہ پوری اپنی عدت کر لیں, تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو. یہ ورثاء کو تلقین کی جا رہی ہے کہ طلاق رجعی اور عدت سے پہلے اگر رجوع شوہر کرنا چاہیں تو لہٰذا اب جو بھی عورت کے جو بھی ورثاء ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی تم نے طلاق کیوں دی, اب تم رجوع کرنے کیوں آ رہے ہو؟ نہیں, یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے روکنے کا. اذا ترادوا بینہم بالمعروف, کہ جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں, یعنی باہمی ملنے پر دستور کے مطابق. ذالک یعظو بہ, اور یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے, من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر, کہ جو تم میں سے واقعتاً اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے. ذالکم ازکی لکم و اطہر, اور یہ زیادہ ستھرا ہے, پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد رضاعت کا بیان آ رہا ہے کہ طلاق کے بعد عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. فرمایا جا رہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال جو ہے وہ دودھ پلائیں. یعنی طلاق یافتہ جو بھی عورت ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں دو سال تک. لمن ارادا یتم الرضا, جو کوئی بھی دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ پوری کرنا چاہے. والمولود لہ رزقهن وکسوتهن بالمعروف, ہاں اس دوران ماؤں کا جو بھی کھانا ہے, ان کا جو نان نفقہ ہے, ان کا لباس, یہ کس پر واجب ہے؟ شوہر پر جو ہے وہ واجب ہے دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها, اور کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده, نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا اس کے بچے کے سبب کہ شوہر کہے کہ میں کوئی نان نفقہ نہیں دوں گا, ولا مولود له بولده, اور نہ اس کو نقصان پہنچایا جائے گا کہ جس کی اولاد ہے, یعنی والد کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا کہ عورت کہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی. والوارث مثل ذلك, اور وارثوں پر بھی ایسا ہی حکم ہے کہ جو واجب ہے کہ وہ بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور, پھر اگر شوہر اور بیوی دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے, تو فلا جناح علیہما, تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ, کسی اور دائی سے دودھ پلواؤ, تو فلا جناح علیکم, تو اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, کہ جب تم دستور کے مطابق ان عورتوں کو جو بھی ٹھہرانا تم نے ٹھہرایا ہے وہ مال تم ان کے حوالے کر دو. واتقوا اللہ, اور اس میں بھی دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلموا, اور جان رکھنا, کہ ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اب بیوہ کی عدت کیا ہے؟ طلاق یافتہ عورت کی جو عدت تھی مدت وہ ہمارے سامنے آ گئی. اب طلاق یعنی بیوہ کی عدت کیا ہے؟ فرمایا کہ والذین یتوفون منکم, اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں, ویذرون ازواجا, اور اپنی بیویاں جو ہے وہ چھوڑ جائیں, یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا, تو وہ بیوائیں اپنے آپ کو روکے رکھیں چار ماہ اور دس دن. یہ کس کی مدت ہے؟ یہ بیوہ کی مدت ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے, اب انتقال کے بعد وہ چار ماہ دس دن کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. فیضا بلغنا اجلہن, پھر جب وہ اپنی اس مدت کو پہنچ جائیں, عدت مکمل ہو جائے, فلا جناح علیکم, تو ان پر پھر کوئی گناہ نہیں, کہ فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف, کہ وہ بھلے طریقے پر جو بھی اپنے حق میں وہ فیصلہ کریں, کہیں اور اب وہ نکاح کر سکتی ہیں عدت مکمل ہونے کے بعد. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم, اور تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں, کہ فیما عرفتم ارستم بہ من خدمۃ النساء, تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشاروں کنایوں میں نکاح کا پیغام دو. یعنی جو بھی بیوہ ہے ابھی عدت کے دوران, تمہیں واضح الفاظ میں اسے نکاح کا پیغام نہیں دینا, تاکہ وہ عدت جو ہے وہ پورے یعنی یکسوئی کے ساتھ وہ پورے کر سکے, لیکن درمیان میں اشاروں کنایوں سے پیغام دے سکتے ہو کہ بھئی میرا بھی جو ہے وہ نکاح کا ارادہ ہے اشاروں کنایوں میں. فرمایا کہ او اکننتم فی انفسکم, یا اسے اپنے دل میں جو ہے وہ رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اور اللہ جانتا ہے کہ تم ان کو یعنی ان بیواؤں کو اپنے جی میں یاد کرتے رہتے ہو اور نکاح کے حوالے سے ارادہ جو ہے وہ رکھتے ہو. ولکن لا توعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا, لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو سری الفاظ میں, الا یہ کہ تم دستور کے مطابق کوئی اشاروں کنایوں میں بات کہہ دو کہ بھئی میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور نکاح کی گرا باندھنے کا ہرگز ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے بیوہ کی، یعنی 4 ماہ 10 دن مکمل ہو جائیں، اب تم نکاح کا واضح الفاظ میں پیغام دے سکتے ہو۔ وعلمو، اور جان رکھنا کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے کون جانتا ہے اس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ فاحذروا، سو تم اس سے ڈرو۔ وعلمو، اور جان رکھو کہ ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے اور بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو یہ شرعی احکامات، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔